الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل کے تقاضوں میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے تخلیق میں اور اس کی تدبیر امور میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. تو رمضان کے اس مہینے کی وساطت سے آج ہم، چونکہ بندگی کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ کی قرآن کے مطابق اسی کے لیے خالص کر لینا چاہیے. بندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر عبادت جن چیزوں کو کہا گیا ہے ان میں پہلی چیز دعا اور مناجات ہے، یعنی خدا سے، خدا کو پکارنا، اس سے دعا مانگنا، اسے کہنا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری وہ مشکل دور کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، میں میری یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ دعا اور مناجات ہے. اس کو بھی کسی اور سے کرنا یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے، ہم سورہ فاتحہ ہر روز نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی تجھے ہی پوجتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیرے ہی آگے سر رکھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی دعائیں کرتے ہیں، پکارتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تمہیں پکارتے ہیں. جب ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، تو یہ عبادت کے اندر شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم تھا کہ میری امت میں اب پرستش کی نوعیت کا شرک تو کم ہوگا، بہت جاہل قسم کے لوگ کریں گے، لیکن اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس امت کے اندر استعانت طلب کرنے کا، مدد مانگنے کا، مثلا اولاد مانگنی ہے، مثلا رزق کھلوانا ہے، تو اس کے لیے کئی بزرگوں کا تصور بنا لیا گیا ہے امت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، مشکل کشائی کرانی ہے، کسی کام کے کرنے کے لیے درخواست کرنی ہے، کوئی خیر طلب کرنا ہے، کسی شر سے نجات پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بندگی ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ادعاء مخ العبادہ، دعا تو اصل میں عبادت کا مغز ہے، اس کا جوہر ہے. اگر جس عبادت میں دعا نہیں ہوگی، پکارنا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کو خدا ہی نہیں مانا. اگر وہ خدا ہے اور آپ اس کو پکار نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ نے خدا نہیں مانا. حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ذات، ایسی ذات ہے جو اسباب کے بغیر، یعنی میں اندھیرے میں سمندر میں ڈوب رہا ہوں اور پکاروں تو جو پکار کوئی سن سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو اگر ہم اسی کو نہ پکاریں جو ہر جگہ مجھے سن سکتا ہے، جو اندھیروں میں مجھے دیکھ سکتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تاریک رات میں تاریک چٹان کے اوپر سیاہ رنگ کی چونٹی کے پاؤں کی چاپ بھی وہ سنتا ہے، اور اس کی شکل بھی وہ دیکھتا ہے، اور پاؤں کی حرکت کو بھی گن سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جب ہم اس کو نہ پکاریں، کسی اور کو پکاریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی اور کو خدا بنا لیا ہے، کسی اور کو الہ بنا لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورے زور کے ساتھ واضح کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو. لا تدعو مع اللہ الہ آخر، میرے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو. مت پکارو کے الفاظ دعا و مناجات کے معنی بھی رکھتے ہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں، جب بھی پکاریں، جب بھی مدد چاہیں، جب بھی رزق کھلنے کی بات کریں، تو اپنے خدا ہی سے کریں جو حقیقی معنی میں الہ ہے. تو یہ بات پہلا ہے، عبادت کے اندر دعا شامل ہے، اور جو دعا میں کسی اور کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو وہ بھی وہی ظلم عظیم کرتا ہے جس کو قرآن مجید شرک کہتا ہے. دوسرا پہلو رکوع اور سجود ہے. ہم خدا کے سامنے قیام کرتے ہیں، اس کے حضور رکوع کرتے ہیں، اپنا سر جھکاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی کسی اور کا مقام نہیں ہے. جب ہماری گردن کسی اور کے آگے جھکے گی، تو اس کا مطلب ہے اس معنی میں کہ ہم بندگی کر رہے ہیں. ایک گردن کا جھکنا احتراماً تنظیماً رہا ہے، اس کی پرانی شریعتوں میں اجازت تھی کہ بادشاہ کے آگے یا کسی بڑے کے آگے ہم اپنے رکوع تک گردن جھکا لیتے تھے، لیکن وہ تعظیمی طور پر ہوتا تھا، عبادت کے طور پر نہیں ہوتا تھا. تو اب ہماری شریعت میں اس کو بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے آگے سر جھکائیں، اس معنی میں کہ وہ اس کے ہاں تقدس حاصل ہے، یعنی تقدس کی بنا پر کسی کے آگے سر جھکانا یہ اسلام کے اندر بندگی ہے، عبادت ہے۔ تو ہم خدا کے علاوہ کسی کی نماز نہیں پڑھتے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، کسی کی پرستش نہیں کرتے، کسی کو نہیں پوچھتے۔ جتنی بھی چیزیں پرانے زمانے میں پوجی جاتی تھیں سب کے بارے میں قرآن مجید نے نفی کر دی۔ حد یہ ہے کہ ان بتوں اور معبودوں کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نحل میں یہ بات بتائی ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، وہ خالق نہیں ہے، وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں، ان کی خود حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جو اللہ کی مخلوق ہیں ان کو کیسے پوجا جا سکتا ہے، ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ تیسری چیز جو عبادت کے اندر ہوتی ہے وہ نظر نیاز ہے، یعنی ہم کوئی چیز اپنی آپ نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں، صدقہ و خیرات اسی لیے کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جو بت پرستی ہوتی تھی ان کے آگے بھی نظر نیاز پیش کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے ساتھ خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ نظر نیاز بھی میرے ہی لیے ہوگی، چنانچہ ہم کوئی نظر دیں، کوئی نیاز دیں، تو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، نہ کسی بت کے لیے، نہ کسی صحابی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے۔ نظر اور نیاز بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہی توحید میں ہے، عبادت کے اندر۔ یعنی یہ بات واضح رہنی چاہیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ساری کی ساری بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ نظر نیاز۔ اس لیے دیکھیے، میں اس کی مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، ایک بات، اور دوسری یہ بات فرمائی کہ جو نظر کسی اور کے دربار پہ جا کر پیش کی جائے گی وہ مسلمانوں کے لیے کھانی حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر شرک کی نجاست آ گئی ہے۔ تو شرک کی نجاست آنے سے غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دیں آپ تو وہ مسلمان کے لیے کھانی حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر شرک کی خرابی، شرک کی ناپاکی آ گئی ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دیا ہے کہ یہ گندگی ہے، پلیدی ہے۔ یہ جب کسی چیز میں آ جاتی ہے، کھانے میں مثلا پلیدی ڈال دیں تو ہم نہیں کھاتے، ٹھیک یہی پلیدی شرک کی وجہ سے کھانے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میرے آگے نظر نیاز پیش کرو، کسی اور کے آگے پیش کرو گے تو وہ کھانی بھی حرام ہو جائے گی اور تم شرک کا بھی ارتکاب کرو گے۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے، قربانی بھی خدا کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کے آگے نہیں پیش کی جا سکتی۔ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے حضور میں نذرانے کے طور پر ہم کسی جانور کا گلا کاٹ ڈالیں، یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اسی کے سامنے یہ پیش ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی اور کے نام قربانی کر دی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صائبہ اور اس طرح کی چیزیں جو قربانیاں قریش مکہ کرتے تھے اور نظریں مان دیتے تھے بتوں کے نام پہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو یہ عبادت کے اندر یہ وہ شرک کے پہلو ہیں کہ جس میں اگر انسان غلطی کرے گا۔ پہلی چیز میں دوبارہ دہرا دوں، پہلی چیز میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ خدا کے علاوہ مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا، مناجات کرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح اس کے آگے رکوع اور سجود کرنا، اس کے آگے ادب سے کھڑے ہو جانا، یہ بھی اصل میں اللہ کا حق ہے۔ تو رکوع اور سجود کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی اور سے دعا اور مناجات نہیں ہو سکتی، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح یہ بھی بات واضح رہے کہ نظر نیاز کسی شخص کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جن جن کو ہم پکار کے ان کے لیے نظر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا تبصرہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب اٹھائے جانے والے ہیں، اور ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہیں۔ جو چیز خود مخلوق ہو وہ خالق پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ایک سادہ سی ہے کہ کمپیوٹر انسانوں نے بنایا ہے، اس کے اندر کچھ ذہانت ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر بھی محتاج ہوتا ہے کہ انسان اس کو چلائے۔ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ انسان کو وہ چلا لے، انسان کو وہ کنٹرول کرے۔ یہ چیز اس لیے ہے کہ وہ انسان کے تابع ہے، انسان نے اس کو بنایا ہے، تو جب انسان نے بنایا ہے تو اس کے تابع وہ رہے گا۔ ایسے ہی خدا کی حیثیت ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے تابع ہیں، اس کے آگے، اس کے مقابل میں، اس کی حیثیت میں نہ برابر ہے نہ اونچی ہے۔ تو یہ کیفیت ہم پیدا کر دیتے ہیں اس وقت جب ہم خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، جب ہم خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سجدہ، یہ سر جھکنا چاہیے تو خالق کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے جیسوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ میرے اور آپ میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ؟ یہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ نیک ہو، نیک ہو جانے سے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنا سر اس کے آگے جھکا دیں یا اس کے لیے قربانی کر دیں یا اس کے لیے نظر کر دیں. تو جتنے کھانے پینے کے رسوم آداب ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں جس میں غیر اللہ کے نام پر چیزیں دی جاتی ہیں, غیر اللہ کے نام پر چیزیں پکائی جاتی ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر دی جاتی ہے, غیر اللہ کے نام پر نیاز بانٹی جاتی ہے, وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک ہے. کس بات میں؟ اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں. پہلا تصور تھا الہ ماننے کا جو ہم نے پچھلی نشست میں جانا تھا کل. آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ بندگی کے کئی پہلو ہیں, اور بندگی کے ان پہلوؤں میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ان کے اندر بھی شرک کر جاتا ہے آدمی. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ زیادہ شرک ہمارے ہاں استعانت میں ہے, مدد مانگنے میں ہے, مناجات میں ہے, دعا کرنے میں ہے. اسی طرح نظر نیاز میں بھی ہمارے ہاں شرک کی بہت بہتات پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اس تصور ہی سے واقف نہیں ہیں کہ نیاز غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے, وہ دے دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بانٹے جانی ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں بانٹی جانی چاہیے. آپ کا صدقہ, آپ کی زکات, آپ کی خیرات, آپ کی نظر, آپ کی نیاز صرف اور صرف کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی, میری نماز, میری قربانی, میری موت, ہر چیز اللہ کے لیے. یہ بندہ مومن کا تصور ہے. یعنی بندہ مومن اس بات میں بالکل واضح ہے, اس کو واضح ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس کے اوپر کاربند رہنا چاہیے کہ عبادت کے سارے پہلو میں دوبارہ گنوا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں کہ اللہ کو پکارنا, دعا کرنا, مناجات کرنا, یہ چیز بھی صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ رکوع اور سجود کی نوعیت کی بندگی, عبادت, پرستش, پوجا کرنا, یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور کا حق نہیں ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا کہ نظر اور نیاز خدا کے حضور میں جانی چاہیے. آپ نے جو صدقہ دینا ہے, جو خیرات دینی ہے, جو کچھ بانٹنا ہے, جو کچھ اٹھا کے نظر کے طور پر, نیاز کے طور پر لوگوں کو دینا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. اسی طرح قربانی ہے, قربانی بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو بلی چڑھانا اور اس طرح کے تصورات ہیں دوسرے لوگوں کے نام پر, خدا کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ, وہ سب کے سب عبادت میں شرک کو پیدا کرتے ہیں. عبادت کے اندر, یعنی عبادت بھی ہمیں ایاک نعبدو, جیسے سورہ فاتحہ کا پیغام ہے کہ ایاک نعبدو ایاک نستعین, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو بندگی کے کتنے پہلو ہوئے؟ چار میں نے گنوائے ہیں. ان میں بندگی صرف خدا کی ہونی چاہیے, دعا, مناجات, قربانی, نظر نیاز اور بندگی, سر جھکانا, پوجا پاٹ کرنا, یہ سارے کے سارے پہلو عبادت کے پہلو ہیں. ان میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج کے زمانے میں ہمارے ہم سے کئی چیزیں اور بھی کروائی ہیں. ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں, وہاں طواف کرتے ہیں, یہ بھی بندگی کی علامتیں ہیں. اس میں بھی صرف اور صرف اللہ کو پیش نظر ہونا چاہیے. عبادت کے اندر ایک اور جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, جس کو ریاکاری کہتے ہیں, شو میں آ جاتے ہیں. جب ہم ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صحیح نیت والا آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو جان لے کہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں, اور ریاکاری کرنے والا کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو گویا اس نے اللہ کی جگہ پہ ان لوگوں کو رکھ دیا ہے. تب اللہ کی جگہ پر ان لوگوں کو رکھ دیا ہے تو گویا ریاکاری کرنے والا بھی ایک نوعیت کا شرک کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ریاکار ہیں ان کی نہ صرف عبادت ضائع جاتی ہے بلکہ سزا کا موجب ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ دکھاوے کی نیت کی وجہ سے نماز بھی قبولیت سے محروم کر لیتے ہیں اور دکھاوا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو الہ کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرنا ہے, اس لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ عبادت کے اندر شرک کے وہ پہلو تھے جو قرآن مجید نے واضح کیے ہیں. امید ہے کہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں ہم اپنے ان تصورات کو بھی درست کریں گے اور خدا کی بندگی کو خدا کے لیے خالص کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.